السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. حدیث 3491، اور اسی سے ملتی جلتی ہے تین چار احادیث، ہم صرف یہ ایک حدیث لیں گے. ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، ان سے کلیب بن وائل نے، اور ان سے کہا کہ ہم سے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش رہ چکی تھی. کلیب نے بیان کیا کہ میں نے زینب سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مدر سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ پھر کس قبیلے سے تھا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدر کی بنی نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے، کا جو نصب ہے جا کر اسماعیل علیہ السلام پر ملتا ہے، اور اسی بنا پر جو عربوں کا حافظہ تھا وہ محفوظ رہا. جی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ خاندان کے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے تھے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے بہت سارے جتنے بھی الگ الگ دروس جو ہوتے رہے ہیں یا لیکچرز ہوتے رہے ہیں، یہی بات ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل نے چاہا کہ آپ کو، یعنی آپ کے خاندان کو ثابت کرے کہ آپ اسحاق علیہ السلام سے نعوذ باللہ کم تر خاندان سے تھے. اب ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ثابت تو نہیں کر سکتے تھے، اسی بنا پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت ہاجرہ، چونکہ آپ حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے تھے نا، کیونکہ آپ کی جو والدہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ حضرت ہاجرہ تھیں، تو ہاجرہ علیہ السلام پر ان لوگوں نے یہ وہ لگایا کہ وہ ایک لونڈی تھیں، کنیز تھیں. ایکچولی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن بادشاہ نے ان کو حضرت سارہ کو ڈونیٹ کر دیا تھا. دیکھا جائے تو یہ سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں اختلاف ہے، لیکن حضرت ہاجرہ کو اس نے اپنی بیٹی کو اس نے ڈونیٹ کر دیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیسٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو چنا تو وہ یعنی نسب اس کے اعتبار سے، یعنی انبیاء کی اولاد کے اعتبار سے سب سے بیسٹ تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے تھے. تو اس میں جو قبیلہ مدر تھا وہ سب سے بیسٹ تھا. اور آپ دیکھیں، چونکہ اس زمانے میں عربوں کے یہاں پر یہ سسٹم بہت زیادہ تھا، اور اگر رسول اللہ تعالیٰ رسول کسی اور خاندان سے چن لیتا تو بہت یعنی پاسبل تھا کہ عرب لوگ بالکل بھی نہیں مانتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا رسپیکٹ جب تک ابو طالب زندہ رہے وہ لوگ کس طرح کرتے رہے کہ وہ لوگ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، اور ایک رعب اور دبدبہ تھا ان کا کیونکہ قریش کے خاندان کی وجہ سے. تو چونکہ ان لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ موجود تھی، قبیلہ پرستی یا قبیلوں کا جو خاندان کے اعتبار سے ان کے نزدیک زیادہ بڑے تھے ان کا احترام، تو اسی بنا پر آپ دیکھیں انہوں نے ابو طالب کی بات کو اتنی اہمیت دی کہ ابو طالب کے کہنے پر وہ رسول اکرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے اور نہ ہی ان کو تکلیف دیتے رہے ان کی زندگی میں. لیکن جب جیسے ہی ابو طالب کا انتقال ہوا اس کے بعد وہ رسول اکرم کی جان کے دشمن ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے چنا، اور اس لیے وہ خاندان چنا جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کو آپ کو مان سکتے تھے. اور عربوں میں ایکچولی ان کے اندر اہمیت تھی کہ وہ لوگ کسی اور کی ماتحتی قبول نہیں کر سکتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے خاندان کو چنا جس کی وجہ سے عرب لوگ بھی آپ کی بات مانیں. اور یہاں پر اصل میں زینب کا نام آیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا تشریح میں لکھا ہوا یہ بھی کہ زینب ام سلمہ کی بیٹی تھی، یعنی جو ابو سلمہ اور ابو سلمہ جو پہلے شوہر تھے ام سلمہ کے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، تو ان کی بیٹی تھی. اور جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو یہ حبشہ میں پیدا ہوئی تھی کہا جاتا ہے، اور رسول اکرم کی زیر تربیت رہی، کیونکہ رسول اکرم نے خاص طور سے کہا تھا جب ام سلمہ کو آپ نے شادی کا پیغام دیا، نکاح کا پیغام دیا، تو ام سلمہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ میں ان کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو یہ سب بچے رسول اکرم کی پرورش یعنی زیر تربیت ہی پروان چڑھے. اور کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بڑی فقیہ تھی یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہر سی بات ہے تربیت کس کے ذریعے ہوئی تھی، تو بہت بڑی فقیہ کہلائیں. بہت سارے لوگوں نے ان سے روایت کیا ہے، حدیث روایت کی ہے. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں یہ بھی کوئی آر نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی آج تو خواتین سے پڑھنا بہت آر سمجھا جاتا ہے نا، تو لیکن اس زمانے میں یہ آر نہیں سمجھا جاتا تھا. اور یہ کئی مردوں کو ماشاءاللہ پڑھاتی رہی اور احادیث ان سے لوگوں نے روایت کی ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا دین اسلام ہے کہ جس میں علم اور تقوی ہے اگر تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جس کے پاس تقوی کم ہو، یا تقوی نہ ہو اور علم بھی نہ ہو. تو علم سے ہی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے. پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 3493. ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو جریر نے خبر دی، انہیں امارہ نے، انہیں ابو ذرعہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کان کس کو کہتے ہیں؟ کان یا آپ کے جو سر پر لگے ہوئے کان ہیں سننے والے, وہ نہیں کان. ٹھیک ہے, تو جیسے گولڈ کی کان ہوتی ہے, کوئلے کی کان ہوتی ہے نا, مائنڈ جس کو کہتے ہیں. تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے. جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک تھے, وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں, بشرط یہ کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں اور حکومت اور سرداری کے لائق. اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو بہت ناپسند کرتا ہو. سبحان اللہ, ایک ہی حدیث میں اتنی ساری بہترین باتیں ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ مجھے جوامع الکلام, یعنی مجھے ایسے کلام کے ساتھ بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات کرتے تھے لیکن اتنی حکمت سے پر باتیں ہوتی تھیں کہ اس میں کئی حکمت کے موتی پوشیدہ ہوتے تھے ماشاء اللہ. آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو رسول اکرم فرمائے کہ انسان کان کی طرح, جیسے آپ دیکھیں جب گولڈ کی کان ہوتی ہے, کوئلے کی کان ہوتی ہے, آپ اس کو جب جتنا آپ اس کو نکالیں گے اس میں سے کھودتے چلے جائیں گے اس کو, اس میں سے گولڈ نکلتا چلا جائے گا. یعنی مٹی کی بجائے گولڈ نکلتا ہے, یا پھر کوئلے کی مٹی کی بجائے کوئلہ نکلتا ہے اگر کوئلے کی کان ہے. تو الگ الگ چیزوں کی کانیں ہوتی ہیں, تو جیسے جیسے آپ اس کو نکالتے جائیں گے اس میں سے وہ نکلتا ہی چلا جائے گا, اور چھوٹی چھوٹی تعداد میں نہیں نکلے گا بلکہ بڑی بڑی تعداد میں. کانیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, پہاڑوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ بڑی. تو الحمدللہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر جن کے اندر بھلائی ہوگی تو ان کے اندر سے بھلائی نکلتی ہی چلی جائے گی, اور یہ بھلائی اچانک آ جانے والی چیز نہیں ہے. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت میں اچھے تھے وہ دین اسلام میں بھی اچھے ہوں گے. جیسے کہ ہم کو ابو بکر صدیق کی مثال ملتی ہے. کیا دیکھیں, ابو بکر صدیق زمانے جاہلیت ہی سے ہم جانتے کہ شراب نہیں پیتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, ہر ایک ان کی عزت کرتا تھا ماشاء اللہ. تو اب جیسے وہ پہلے اچھے تھے, اسلام لانے کے بعد کیا ہو گیا, وہ مزید نکھر گئے الحمدللہ اور مزید اچھے ہو گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی صفات انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی فطری طور پہ ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر اچھائیوں کو رکھ دیا گیا ہے, لیکن بعض اوقات انسان اپنے آپ کو خود ہی خرابی میں ڈالتا ہے, برائی میں ڈالتا ہے, اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی اس اچھائی کو مزید ابھارتے چلے جاتے ہیں, نکھارتے چلے جاتے ہیں. تو جو لوگ زمانے جاہلیت میں اچھے تھے وہ بعد میں بھی اچھے ثابت ہوئے, لیکن کیا ہو کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ خاندانی, جیسے ابھی جو شبینہ نے بتایا ہم کو کہ خاندانی ہونا, یہ آپ کا خاندان یا نسب آپ کا اعلیٰ ہے, لیکن اگر آپ علم نہیں حاصل کریں تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے علم بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں یا خشیت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو عالم ہوتے ہیں, جو علم والے ہوتے ہیں. تو لہٰذا علم انسان کو مزید نکھار دیتا ہے, مزید اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمائی کہ حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو ناپسند کرتا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہدہ طلب کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس کو انکریج بھی نہیں کیا گیا. تو پھر کیا بات معلوم ہوئی کہ بعض لوگ پیدائشی اچھے ہوتے ہیں, بعض لوگ اپنے یعنی شروع سے اچھے ہوتے چلے آتے ہیں, لیکن کیا چیز ان کو مزید بہتر کر دیتی ہے؟ علم. ٹھیک ہے, اور اچھی صفات انسان کے اندر یعنی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. یعنی انسان اچھی صفات کو لے کر پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بعض اوقات برائیوں میں ڈال کر اپنے آپ کو ان برائیوں میں انوالو کر لیتا ہے. اور آدمیوں میں سب سے برا اس کو پاؤ گے جو دو رخا یعنی دوغلا ہو, ان لوگوں میں ایک منہ لے کر آئے اور دوسروں میں دوسرا منہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ چیز بہت زیادہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نا, ایک بہت مشہور شاید وہ جملہ ہمیشہ ملتا ہے, ہر کتابوں میں ملتا ہے, کہ میر صادق جیسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں کہ یا تو ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کرنے والے, یا ایک طرف جاتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں, دوسری طرف جاتے ہیں تو دوسری بات کرتے ہیں. تو اس ایسے شخص کو دوغلا کہا گیا ہے, اور بلکہ منافق بھی کہا جاتا ہے. تو دو رخا یا دو منہ والا شخص, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ بات کرنی چاہیے تو ایسی اسٹریٹ بات کرنی چاہیے کہ جس بات پر آپ قائم ہیں, تو آپ اگر ایک جگہ وہ بات کریں تو دوسرے کے سامنے بھی وہی بات کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ جائیں تو ان کے مرضی کے مطابق بات کریں اور دوسری جگہ جائیں تو ان کے مرضی کے مطابق. تو ایسے دو رخ شخص کو سخت, یعنی ایسا شخص کہا گیا وتجدون شر الناس, تو سب سے شر والا شخص, سب سے زیادہ شر پھیلانے والا شخص وہ ہے جو دو منہ لے کر آتا ہو, ایک طرف جاتا ہے تو ایک بات کرتا ہے اور دوسری طرف جاتا ہے تو دوسری بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ ہے کہ ایسے لوگ اصل میں خاندانوں میں دشمنی پیدا کرتے ہیں, بلکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بڑے لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں, نیشنل لیول پر بھی اور گھریلو لیول پر بھی. گھروں میں خاندانوں میں ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے جو خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں، ایون بھائی بھائی میں، بہن بہن میں یا بھائی بہنوں میں، اور دوستوں میں بھی جدائی ڈال دیتے ہیں، جو دو اگر بہت قریبی دوست ہوں تو ان میں بھی جدائی ڈال دیتے ہیں اس طرح سے دو منہ لے کر۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ مذموم صفات پیدا ہوں۔ اسی طرح سے ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے مغیرہ بن عبد الرحمان نے بیان کیا، ان سے ابو الزناد، ان سے عارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں، یعنی انڈر، عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں، جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار کے تابع رہتے چلے آئے ہیں۔ اسی بات آپ کو پہلے بھی بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کبھی بھی کسی اور قبیلے کے انڈر نہیں آ سکتے، نہیں اگر تم کسی اور کو خلیفہ بناؤ گے، جیسے کہ جب انصار نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا سعد بن ربیع، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ رسول اللہ کی وفات کے بعد انہوں نے ابو بکر سے کہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک خلیفہ انصار میں سے بناتے ہیں اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے بناتے ہیں، تو رسول ابو بکر صدیق نے منع کر دیا تھا، رسول اکرم کی وہ بات یاد دلائی تھی کہ انصار کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی، یعنی جو مہاجرین ہیں ان میں رہے گی، اور دوسری بات یہ کہ عرب کبھی بھی کسی اور کے ماتحت نہیں آ سکتے، یعنی ایکچولی وہ ان کی جو ایک ان کے اندر یہ بات تھی رچی بسی ہوئی کہ وہ لوگ کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی بنا پر عرب میں آپ دیکھیں کبھی بادشاہت نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ان سب چیزوں کو ختم کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ خلافت قریش ہی میں رہے گی، کیونکہ وہ قریش کو سب سے اعلیٰ خاندان مانتے تھے، یا پھر ان کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ چونکہ اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ انہی کے اس میں رہے، انہی کے انڈر رہے۔ اگلی حدیث دیکھیے 3496، یہ چھوڑ دیں، اس کی اگلی والی حدیث، باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے، ان سے شعبہ نے، ان سے عبد الملک نے، اور ان سے طاؤس نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ الا المودتہ فی القربا کے متعلق طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ رہی ہو، اور اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ میری اور اپنی قرابت داری کا لحاظ کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی خلفائے راشدین تھے، بلکہ عشر مبشرہ، سب کے سب قریش کے، یعنی ان لوگوں کا تعلق آگے جا کر رسول اکرم کے دادا پر دادا سے مل جاتا ہے، ایون بہت ساری جو امہات المومنین تھی ان کا بھی جو خاندانی تعلق تھا رسول اکرم سے جا کر مل جاتا ہے، یعنی یہ قریش کا خاندان اتنا پھیلا ہوا تھا یا ان کی اتنی شاخیں تھیں کہ تقریباً جو مکہ میں لوگ تھے کہیں نہ کہیں جا کر اکثر لوگوں کا جو نسب تھا وہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے والے دادا پر دادا سے، جو آپ کے گریٹ گرینڈ فادرز تھے، ان سے مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن میں یہ جو فرمایا کہ میں تم سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو انوائٹ کرو، ان کو ڈراؤ پہلے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر مکہ میں آپ کے رشتہ دار ہی لوگ تھے، یعنی آپ کے خاندان کے لوگ تھے، اور اسی بنا پر یہاں یہ کہا گیا کہ میں تم سے صرف قرابت داری کا مطالبہ کرتا ہوں، یعنی کم از کم تم اگر کچھ اور نہ سوچو تو قرابت داری کی وجہ سے ہی میری بات مان لو۔ تو یہاں پر ایکچولی امام بخاری نے اس کو یہاں بتانا اس لیے چاہا، یعنی اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو نسب بیان کرنا ہے، اور رشتہ داری میں یعنی جب خیال رکھا جائے گا تو سب سے پہلے جو رشتہ داری ہوگی ان کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں یہ بتانا مقصود یہ کہ نسب کیا ہے، بلکہ بتانا مقصود یہ ہے کہ قرابت داری کا پاس و لحاظ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نسب خاندان برادریاں اس لیے بھی بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ سکو، کیونکہ آپ دیکھیں جو صلہ رحمی رشتہ داروں سے ہونی چاہیے وہ غیر رشتہ داروں سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں اسلام تو ہم کو سب سے ہی سکھاتا ہے اچھا اخلاق سے پیش آنا، لیکن جو رشتہ داروں سے بات ہوگی وہ دوسرے لوگوں سے نہیں ہوگی۔ اسی بنا پر وراثت بھی کس کو دی گئی ہے، جو خون کا رشتہ ہوگا جس سے اس کو وراثت تقسیم کی جائے گی بہ نسبت ان کے جو کہ آپ سے جن کے دینی تعلقات ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے، اور ان سے ابو مسعود نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا اسی طرف سے فتنے اٹھیں گے، یعنی مشرق سے، اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں اور گایوں کی دم کے پاس چلاتے ہیں، یعنی ربیہ اور مدر کے لوگوں میں سے۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ فتنے اٹھیں گے، اور ابھی ہم جانتے ہیں کہ دیکھا جائے تو فتنوں کا ہی دور ہے، اور اسی بنا پر علامت قیامت اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے اندر بہت عام گردش کر رہی ہیں، لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں. اور ویسے بھی ہر آنے والا دور قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور زمانہ پیچھے گزرتا جا رہا ہے، یعنی قیامت سے ہم لوگ قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آتا جا رہا ہے. ویسے بھی جس کی موت واقع ہوگی اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں دراصل اس طرح کی خبریں دی تھی کہ فتنے اٹھیں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا اور مشرق سے فتنے اٹھیں گے. اور یہاں پر ایکچولی یہ نہیں، مطلب یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ کوئی بھی قوم کے لوگ پوری طرح ہی برے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بتا دیا جائے تو تاکہ ان سے لوگ دھوکہ کھانے سے بچ جائیں. کہا جاتا ہے کہ جو ربیع اور مدر کے جو لوگ تھے بہت مالدار اور زراعت پیشہ تھے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک دو قبیلوں نے آپ کو جو دھوکہ دیا تھا اور 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا ایک ساتھ، یعنی دھوکہ ان کی فطرت میں تھا سمجھے. تو ایسے لوگوں کے دل سخت اور بے رحم ہوتے ہیں. تو اس حدیث اور بعد والی حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ربیع اور مدر کی برائی بیان کی تو دوسرے قبیلے والوں کی تعریف نکلی، لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے قبیلے ہیں وہ بہتر ہیں یا ان کے اندر اس طرح سے سخت دلی نہیں پائی جاتی. اور ایک اور آگے جو حدیث آ رہی ہے ہم دیکھیں گے، اس میں اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کی تعریف بھی کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول نے بات کی خبر دی تھی کہ مشرق سے فتنے اٹھیں گے، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ وہ فتنے کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے. دوسری طرف یہاں پر کچھ قبیلوں میں پیدائشی طور پر سختی پائی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے جو اس زمانے میں بھی رسول اکرم کے پاس آتے تھے اور حجروں کے باہر سے رسول اکرم کو بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ پکارتے تھے، یعنی عزت اور رسپیکٹ نہیں دیتے تھے. تو کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے، جن کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ بہت ہی رف ٹف یا پھر سخت مزاج ہوتے ہیں، ان میں نرمی نہیں پائی جاتی. جیسے ایک بدو نے آ کر آپ سے کہا تھا کہ میرے تو 10 بچے ہیں یا 9 بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رحم دلی نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہی سختی والا ہوتا ہے. تو اس کی طرف یہاں رسول اکرم نے اشارہ کیا کہ کچھ قبائل کے لوگ ایسے تھے جن کے اندر سختی پائی جاتی تھی. آگے والی حدیث دیکھیے. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبر دی اور ان سے زہری نے اور انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہیں اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے اور ایمان تو یمن میں ہے اور حکمت بھی یمنی ہے، یعنی حدیث بھی یمنی ہے، یعنی یمن سے آئے گی. ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ یمن کا نام اس لیے ہوا کہ یہ کعبہ کے دائیں جانب ہے اور شام کو شام اس لیے کہتے کہ کعبہ کے بائیں جانب ہے. تو بہرحال یعنی یمن یمین دائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور شام کو اس لیے شام کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کعبہ کے بائیں جانب ہے. تو بہرحال یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی تعریف کی اور ان لوگوں کی برائی بیان کی جن کے اندر فخر اور تکبر پایا جاتا ہے. تو یہ جو پیچھے جو دو قبیلے بتائے گئے ہیں ربیع اور مدر کے قبیلے، ایکچولی یہ لوگ کچھ لوگ رسول اکرم کے پاس آئے تھے. اگر آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی ڈیٹیل میں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ وفد آئے تھے رسول اکرم کے پاس، ان لوگوں نے بہت سے آپ سے بات کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ حکومت میں ہم کو حصہ دیتے ہیں تو ہم آپ کی بات مانیں گے، ادروائز ہمارا اسلام لا کے کیا فائدہ. کچھ لوگوں نے بہت سختی سے کہا تھا کہ اچھا اگر حکومت ہمارے خاندان میں رہی تو ہم بات مانیں گے، ادروائز ہمارا ایمان لا کے کیا فائدہ. اور کچھ لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا یہ کہہ کر کہ آپ اپنے لوگوں کو ہمارے پاس بھیجئے اور ہمارے لوگ اسلام سیکھیں گے ان سے، لیکن ان کو راستے میں ہی دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا اور بہت بری طرح مارا گیا. تو ایکچولی اسی بنا پر یہ بتایا گیا کہ یہ ایکچولی اچانک نہیں آ جاتا لوگوں میں، بلکہ یہ پہلے سے ہوتا ہے یا خاندان کا اثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی جیسے کسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدلہ لینے کی عادت ہوتی ہے، ایکچولی یہ چیزیں کیا ہوتا ہے انسان دوسروں سے بھی دیکھ کر سیکھتا ہے، اپنے خاندان والوں سے سیکھتا ہے کہ اچھا ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے ہم بھی ایسا کریں گے. تو بعض اوقات یہ جو جاہلی عصبیت ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، اور یہ جاہلی عصبیت کی بنا پر حالانکہ وہ جانتے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنا خاندان کا ایکچولی وہ دیکھا جائے تو وہ ایک فخر اور غرور جو ہے بچانا ہوتا ہے. تو یہاں وہی بات کہی گئی کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی پائی جاتی ہے. اور یہاں پر یمن کی آپ لوگوں نے اللہ کے رسول نے تعریف کی تھی. آپ دیکھیں جتنے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ احادیث کے جو علماء تھے یا جو لوگ یمن سے آتے گئے قبیلے کے لوگ، کیونکہ یمن اس وقت بہت بڑا علاقہ تھا، بہت بڑا اسٹیٹ مانا جاتا تھا، بہت مشہور بھی تھا یمن اس زمانے میں، اور تقریباً وہاں سے جتنے لوگ آئے سب نے اسلام قبول کیا، صرف سوائے چند لوگوں کے، جیسے کہ مسلمہ کذاب اور ایک دو لوگ جو تھے جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی میجورٹی نے اسلام قبول کیا اور ان کے ذریعے سے خیر پھیلی الحمدللہ۔ آپ کو یاد ہوگا ابو ہریرہ کے بہت ہی مشہور شاگرد، جو کہ دیکھا جائے تو اپنے قبیلے کے سردار تھے، جن کو بادشاہ کہا جاتا تھا، دو مشہور نام ہیں اگر کسی کو یاد ہو گئے تو، حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں ہم نے پڑھا تھا، جو یمن سے آئے تھے اور یمن کے بادشاہ ہی کہلاتے تھے وہ۔ کسی کو یاد ہے ابو ہریرہ کے دو مشہور شاگرد؟
باجی دونوں بھائی تھے، ایک حمام اور ایک وہاب، جی پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔
بارک اللہ فیکی ماشاء اللہ مزنا، حمام بن منبے اور وہاب بن منبے، یہ دونوں دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ایکچولی اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، سردار تھے یہ، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ ہی کہتے تھے نا، سردار تو دوسری جگہ سردار نہیں کہا جاتا تھا، بادشاہ ہی کہا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اور الحمدللہ علم میں بہت ترقی حاصل کی، انہی کے ہاتھوں کا جو لکھا ہوا نسخہ تھا وہ امام ابن تیمیہ کو ملا تھا، اور پھر امام ابن تیمیہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نقل کیا، اور ابھی بھی جرمن کی لائبریری میں برلن میں وہ نسخہ امام ابن تیمیہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا موجود ہے، جو حمام بن منبے نے ابو ہریرہ سے سن کر لکھا تھا۔ تو آپ دیکھیں حدیثیں کس طرح محفوظ رہی۔ تو جو رسول اکرم نے تعریف کی تھی، آپ بتائیے صحیح تھی یا نہیں تھی، کہ حکمت کہاں ہے؟ وہ بھی یمنی ہے، یعنی یمن سے آئی ہے، اور ویسے بھی خراسان یا آس پاس کا جو علاقہ تھا، تمام جتنے محدثین تھے، کہا جاتا ہے ایران کا جو علاقہ تھا یا ازبیکستان، اس طرف کے جو علاقے تھے، وہاں سے بہت زیادہ لوگوں نے علم سیکھنے کے لیے سفر کیا، اور وہ لوگ علم کو محفوظ کرتے چلے گئے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی تعریف کی، اور تعریف ان لوگوں کی جن کے اندر نرمی تھی، جن کے اندر عاجزی تھی، جن کے اندر سخت دلی نہیں تھی یا سختی نہیں تھی، کیونکہ سختی یا سخت دلی انسان کو، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب انسان سخت دل ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کے اندر کوئی خیر پہنچ نہیں سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ سختی ہے۔ یعنی تکبر کب آتا ہے انسان کے اندر، یہ فخر کب آتا ہے، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب دل بہت سخت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر فخر اور تکبر اور غرور آتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میرے دل کے اندر سختی تو نہیں آ رہی ہے، کہیں میرے دل کے اندر تکبر یا غرور تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس کی کوئی علامتیں تو نہیں نظر آ رہی۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب تک انسان اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرے گا، اپنا احتساب نہیں کرے گا، تب تک اس کو محسوس نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا ہم ضرور اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں ہمارے اندر سختی تو نہیں آ رہی ہے، اور عاجزی لانے کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی بنا پر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، اور دیکھیں رسول اکرم کی مجلس میں بھی کون لوگ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، کہ نہ تم ان کو دور کرو، نہ تم ان کو پھینکو، نہ ان کو ایک طرف کرو۔ کن لوگوں کو؟ جو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام، ابھی سورہ کہف آپ لوگ حفظ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اس میں پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، کہ نہ آپ ان کو دور کریے جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اس کی یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو نرمی کیسے پیدا ہوگی؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ غریب طبقہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا، بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا، ان سے محبت سے بات کرنا، یا کسی سے بھی محبت سے بات کرنا، تو یہ چیز انسان کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے اور عاجزی پیدا کرتی ہے۔ نرمی سے ہی عاجزی آتی ہے، اور سختی سے کیا ہوتا ہے، تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے بچانے کے لیے سب سے پہلے سختی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے یہاں پر، اس کے بعد پھر ہم ہینا کو دیتے ہیں۔ ان احادیث سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کسی کا؟ آگے بڑھے۔ جی قریش کی فضیلت کا بیان۔ قریش نظر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور قلبی سے منقول ہے کہ مکہ کے رہنے والے اپنے آپ کو قریش سمجھتے اور نظر کی باقی اولاد کو قریش نہ جانتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نظر بن کنانہ کی اولاد بھی قریش میں ہیں، اور اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ کہتے ہیں قریش ایک دریائی جانور کا نام ہے، یا مختلف اقوال اس کے ہم کو ملتے ہیں کہ قریش کہا جاتا ہے جو تقرش سے نکلا ہے، جس کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ تو قریش کو یہ نام کیوں ملا، اس کے متعلق جو بتایا جاتا ہے کہ جسے فتح الباری میں کہا گیا ہے کہ قریش جو کہ قبیلوں کے سردار ہیں، تو یہ قریش قبیلہ سب، یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی جانور دریائی جانور کا نام ہے جو دریا کے دوسرے جانب جانوروں کو کھا لیتا ہے، نہیں چونکہ وہ جانوروں کا سردار ہے، اسی لیے قریش کو بھی سب کا سردار کہا گیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے بہت اچھی تحقیق پیش کی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ابھی جیسے مزنا نے بھی کہا تھا کہ نائی ہے یا کوئی بھی ایسا پیشہ جو ہے اس کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے۔ یہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کہا تھا، شاید کس نے کہا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ابھی۔ تو کوئی بھی پیشہ جو کہ اگر حلال کمائی والا ہے وہ خراب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی جیسے کوئی باربر شاپ میں کام کرتا ہے اور کوئی باربر ہے, کوئی اگر سمجھے قصائی ہے یعنی جو ذبح کرتا ہے جانور کو اور گوشت سیل کرتا ہے سمجھے, تو کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں اٹھیں یا ایسے لوگوں کو ہم کمتر سمجھیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں؟ کیونکہ پیشے کے لحاظ سے کوئی کمتر نہیں ہوتا. یہ ایکچولی بہت ساری جھوٹی حدیثیں پھیلائی گئیں. اگر آپ موضوعات پڑھیں گے, موضوع احادیث پڑھیں گے, تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ بہت سارے پیشوں کا نام لے کر لوگوں کو کمتر بیان کیا گیا حدیثیں کہہ کر, اور یہ سب جھوٹی حدیثیں اصل میں. تو رسول اکرم نے کبھی کسی کے پیشے کی برائی نہیں کی, ٹھیک ہے, اور کوئی سنگل آدمی کا نام لے کر ایسے آپ نے برائی نہیں بیان کی, یعنی اس کی ذات پر آپ نے کبھی حملہ نہیں کیا. ہاں, قبائل کے حساب سے آپ نے بتایا جو قبائل واقعی میں تھے ایسے جو سخت مزاج تھے, لیکن انہوں نے ان کی ذاتی برائیاں نہیں گنوائی کبھی بھی. تو ایسی احادیث صحیح نہیں ہوتی ہے جس میں کسی کا پیشے کو برا کہا گیا ہو. اور بعض لوگوں کا تو زراعت کے پیشے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے, کہ کھیتی باڑی کرنا, اور جو ویورز ہوتے ہیں نا, جو بنائی کرنے والے ہوتے ہیں شاید, جو کپڑا بنتے ہیں. تو حدیث میں بہت ساری جھوٹی حدیث ہیں جس میں کپڑا بننے والوں کو بہت ہی برا کہا گیا ہے, یعنی بہت نچلا درجہ دیا گیا ہے. جی, کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟
لوہار.
جی, لوہار کو بھی کہتے ہیں, بالکل. اور لوہار کے تعلق سے
جلاہے بولتے ہیں باجی.
جی,
جلاہے بولتے ہیں.
جی جی ہاں, جلاہا بھی
جلاہے آ رہا تھا.
جی, تو جلاہے کو بھی بہت بری کمائی سمجھتے ہیں کہ یہ کمتر لوگ ہیں. تو ایکچولی دیکھیں, جو بھی محنت سے کماتا ہے, چاہے وہ چپلیں گانٹنے والا ہی کیوں نہ ہو, یعنی جو چپل کو سیتا ہے یا چپل کو کریکٹ کیا کہیں گے اس کو, ٹوٹی ہوئی چپل کو آج کل تو خیر کوئی بھی نہیں کرتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آج کی دنیا میں کوئی لوگ جی ہاں موچی. تو پہلے تو بہت ہوتے تھے موچی. تو ایکچولی کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی پیشہ اٹ سیلف برا نہیں ہوتا ہے. اگر وہ حلال کمائی ہے اور صحیح ہے تو بالکل وہ لوگ کیوں برے ہوں گے بھلا. تو یہ ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, کوئی انجینئر ہے تو اس کو بہت اہمیت دی, ڈاکٹر ہے تو بہت اہمیت دے دی, اور اگر وہ کوئی چھوٹا کام کرنے والا ہے تو اس کو اہمیت نہیں دیں گے. تو ایکچولی یہ ہمارے نزدیک ہے, اللہ کے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتا ہے کوئی تقویٰ میں کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہی جو ہے بہت بہتر ہو اللہ کے نزدیک, اور جو بڑے بڑے لوگ بظاہر دنیا میں نظر آتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے ان کی اہمیت نہ ہو. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کس وجہ سے لوگوں کو اونچا وہاں جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے؟ ان کے تقوی کی وجہ سے, ان کی عاجزی کی وجہ سے. ان کو جتنا ان لوگوں نے دنیا میں عاجزی اختیار کی تھی, اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان کا درجہ بلند کرتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ وہ لوگ کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھتے تھے. تو یہ جو صحیح بخاری کی جس شرح جنہوں نے لکھی ہے اردو میں, جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ جو ہندوستان یا پاکستان میں جو قریش کا لفظ پایا جاتا ہے, اب آپ دیکھیں ہمارے پر قریشی کتنا برا سمجھتے ہیں, کیونکہ قریشی کہتے ہیں وہ لوگوں کو نا جو گوشت سیل کرتے ہیں, یا پھر تو بہت برا مانتے ہیں. قصائی کے تو بیٹی دینا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یا ان کے یہاں کہ بیٹی کرنا بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو بہرحال یہاں پر یہ قریش کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہیں سے آئے ہیں, جو لوگ عرب سے گئے تھے شروع میں, اور وہ لوگ کاروبار کرتے تھے. اور چونکہ وہ لوگ ذبح کرنے کا صحیح طریقہ قریش یعنی عرب لوگ ہی جانتے تھے, تو عرب لوگ ہی ذبح کیا کرتے تھے جانوروں کو ہندوستان کے لوگوں کے مقابلے میں. تو ایکچولی وہ جب ذبح کرتے رہے, اور ذبح کرنے کی وجہ سے پھر بعد میں انہیں کے ہاتھ میں یہ کاروبار رہا, تو پھر ان کا نام یعنی قریشی پڑ گیا اور وہ لوگ قریشی کہلائے, اور بعد میں ان کو اس طرح سے کمتر جانا گیا, جبکہ یہ بات مناسب نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, جو اللہ کی خاطر جانور کو ذبح کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر, تو وہ پیشہ برا کیسے ہو سکتا ہے بھلا, آپ بتائیں. اور آپ خود بتائیے کہ اگر آج دنیا سے یہ قصائی چلے گئے تو ہم لوگ کھانا کیا کھائیں گے؟ جیسے ابھی ہندوستان میں میری انڈیا میں بات ہو رہی تھی میری, کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت مشکل سے ان کو ساری چیزیں مل رہی ہیں نا, مٹن وغیرہ جو بھی ہے گوشت. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر یہ لوگ نہ کریں, یہ رسک نہ لیں, اور اتنے لاک ڈاؤن میں بھی اگر یہ جانور ذبح نہ کریں, تو ہم لوگ کھائیں گے کیا؟ کیونکہ ہم لوگوں کو تو عادت ہو چکی ہے, ہم لوگ تو روزانہ سبزی اور دال نہیں کھا سکتے. تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہر پیشہ اپنی جگہ, اگر وہ عزت یعنی صحیح پیشہ حلال کمائی ہے اور جائز طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے, تو وہ پیشہ کوئی معیوب نہیں ہے. تو ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی, اور ان سے زہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعم بیان کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات پہنچی جب وہ قریش کی ایک جماعت میں تھے, کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انقریب قرب قیامت میں بنی قحطان سے ایک حکمران اٹھے گا. یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے. پھر آپ خطبہ دینے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا کی بات فرمایا. لوگوں, مجھے معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ رسول اکرم سے منقول ہیں. دیکھو, تم میں سب سے جاہل یہی لوگ ہیں, ان سے ان کے خیالات سے بچتے رہو جن خیالات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی اور جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرنگو اوندھا کر دے گا جب تک وہ قریش یعنی دین کو قائم رکھیں گے. تو ایکچولی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں سنی تھی لہٰذا وہ غصہ ہو گئے, لیکن جب بعد میں ان کو معلوم پڑا تو پھر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی. تو ایکچولی اس کو اس بات کو سن کر ان کو اس بنا پر غصہ آیا کہ جب رسول اکرم نے فرمایا کہ قریش میں رہے گی خلافت تو بنو قحطان میں کیسے جا سکتی ہے. لیکن یہ بات بھی درست تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب تک قریش دین پر قائم رہیں گے اور شریعت پر قائم رہیں گے تو ان کے اندر خلافت رہے گی, لیکن جیسے ہی وہ دین اور شریعت کو چھوڑے گے تو خلافت بھی جاتی رہے گی. اور ایسے ہی ہوا, 500-600 برس تک خلافت بنو امیہ اور بنو عباسی میں قائم رہی جو قریشی تھے. جب انہوں نے شریعت پر چلنا چھوڑ دیا تو ان کی خلافت چھن گئی اور دوسرے لوگ بادشاہ بن گئے. جب سے آج تک پھر قریش کو خلافت اور سرداری نہیں ملی. تو عبداللہ بن عمر نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ کہ قیامت کے قریب ایک قحطانی عرب کا بادشاہ ہوگا. ابو ہریرہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے, اور ایک اور مرفوع روایت میں یہ بھی ہے کہ قحطان یمن میں ایک مشہور قبیلہ ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کو محمد بن جبیر ولی حدیث کا علم نہ تھا, اس لیے انہیں شبہ ہوا اور انہوں نے سخت الفاظ میں اس پر سے کلام کیا, مگر اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ صحیح سند سے ثابت ہے اس حدیث کو تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا. تو ابو ہریرہ سے بھی یہ حدیث ثابت ہے. اصل میں بتانا مقصود یہ کہ قیامت کے قریب قریش کے ہاتھوں سے حکومت چلی جائے گی اور کسی اور دوسرے قبیلے کے ہاتھوں میں آ جائے گی, یعنی جو کہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے. اور ہم دیکھتے کہ ایسا بہت پہلے ہی ہو چکا تھا, یعنی 600 سال کے بعد ہی. آپ کو معلوم ہوگا کہ خاندان غلامہ کی حکومت رہی ہے, یہ بھی بہت مشہور رہا ہے, اور الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت آتی رہی. تو خیر بہرحال قیامت سے پہلے ساری نشانیاں جو آپ نے بتائی تھی, بہت ساری نشانیاں جو کہ علامت صغرا جن کو کہا جاتا ہے, تقریباً کہا جاتا ہے کہ 99% پوری ہو چکی ہیں. صرف جو علامت کبرا ہے وہ باقی ہے, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, دابت الارض, دھواں, دجال اور خصف. ویسے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ زلزلے بھی بہت ہی کثرت سے آ رہے ہیں, لیکن جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین طرف سے کثرت سے زلزلے آئیں گے, یعنی تین طرف سے زمین اندر دھنستی چلی جائے گی. تو بہرحال بس صرف علامت کبرا باقی بچی ہیں, ورنہ علامت صغرا قیامت کی تقریباً پوری ہو چکی ہیں, سوائے ایک آدھ نشانی کے باقی سب پورے ہو چکے ہیں. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے وہ لوگ ہوں گے جو جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ ہانک رہے ہوں گے یا لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہوں گے. تو دیکھا جائے تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ظلم و ستم ہر طرف جاری ہے اور لوگ اپنی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے عہدے کا. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ایمان پر اور اسلام پر قائم رکھے مرتے دم تک, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے, اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو, خاندانی نسلی برتری سے ہم کو اللہ تعالیٰ دور اور محفوظ رکھے. آمین. جزاک اللہ خیرن. ہینا کو میں دیتی ہوں حفظ کے لیے. ہینا پلیز آپ لے لیجیے کلاس اب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.